अली नबी के जिसे दिल का चैन कहते हैं, जिनाबे फातिमा का नूर ऐन कहते हैं, वो जिसने सर को कटा के किया है हक जिंदा, वो जिसने सर को कटा के किया है हक जिंदा, उसी शहीद को मौला हुसैन कहते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम घराना लेकर मैं हूँ आपकी होस्ट खैर निसा। उम्मीद करते हैं आप सभी खैर व आफियत से होंगे और आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में भी भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल अपनी दरगाह में आपकी आज़ादारियों को, आपकी मजलिसों को, आपके मातम और आज़ादारी को कबूल व मकबूल फरमाए इलाही आमीन, और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे इलाही आमीन। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आज चहलों में इमाम हुसैन की मुनासिबत से और अरबईन हुसैनी के मौके पर आप तमाम आज़ादारान हुसैनी की खिदमत में दिल की गहराइयों से तसलियत और ताज़ियत अर्ज करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, करबला वो सरजमीन, वो रेगिस्तान, वो सरजमीन के जो खुश्क है, जो बेआब व गिया है, वो सरजमीन के जो इंसानियत और कमाल का बेकरां समंदर है कि जिसके अंदर अजीम गोहर मजलूमियत के गिलाफ में पिन्हा है। तकरीबन 14 सदियां बीत गईं लेकिन आज भी वाक़े करबला बिल्कुल उसी तरह ज़िंदा है। आज भी गम हुसैन में कल फिगार हैं और आंखें खून के आंसू रोती हैं। और आप टीवी पर, इंटरनेट पर और अखबारों में देख रहे होंगे कि आज दुनिया भर से लोग करोड़ों की तादाद में इस सरजमीन करबला की जानिब रवादावा हैं, और ये उश्क हुसैनी है कि जो लोगों को मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं आज एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पर जो करबला या इमाम हुसैन से मुतालिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम इन हुकूक़ की रियायत करें, शरीक हयात, इन वो बातें जो हम बता रहे हैं उन पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह हम भी आज़ादारान इमाम हुसैन के में शामिल हो सकते हैं और इमाम के चाहने वाले बन सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम घराना, और इसी के साथ वक्त होता है ख़बरों को, और चलते हैं मुसरत के पास और कुछ नई ख़बरें सुनते हैं। जी मुसरत, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, खैर मुनिसा, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मैं आपको सबसे पहले इस मुनासिबत से कि आप देख रहे हैं कि अरबईन हुसैनी नज़दीक है, तो आपकी खिदमत में भी तसलियत अर्ज़ करती
बहुत
हूँ।
बहुत शुक्रिया, मैं भी आपकी खिदमत में तजलियत और ताज़ियत अर्ज़ करती हूँ।
बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम घराने के न्यूज़ सेगमेंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुसर्रत मेहदी, लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ मज़ीद और कुछ नई मालूमाती और मुफीद खबरें। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त करबला मौला में ज़ायरीन का एक बहुत बड़ा समंदर मौजूद है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम मनाने के लिए दुनिया भर से आए हुए हैं। इस आहिस्त दुआ के साथ अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं कि बारे इलाहा जितने भी आशिकान अहले बैत इस वक्त इराक़ की सरजमीन, चाहे वो नजफ़ हो चाहे वो करबला मौला है, वहाँ मौजूद है। खुदाया उनके जानो माल को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और साथ ही जो आशिकान अबा अब्दुल्ला इस वक्त करबला मौला में इमाम हुसैन का चहलू मनाने के लिए वहाँ मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं। और जो आशिकान अबा अब्दुल्ला इस साल इस शरफ़ से महरूम हैं, हम दुआ करते हैं कि खुदाया जल्द अज़ जल्द उन्हें ये तौफीक अता फरमाएं कि वो भी ज़ियारत अबा अब्दुल्ला से शर्फ़ याब हो सके। नाज़रीन, आए इस हफ़्ते माह सफ़र की अहम तारीखों पर नज़र डालते हैं। इस हफ़्ते जो अहम तारीख आने वाली है वो है 20 सफ़र, जो अरबईन सैदुशहदा के साथ साथ वो दिन है जब जाबिर अपने अब्दुल्ला अंसारी अपने साथियों के साथ मदीने से करबला इमाम हुसैन की ज्यारत के लिए आए। और नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक यही वो दिन है जिस दिन अहले बैत शाम की अजियतों और सख्तियों को बर्दाश्त करके करबला वापस आए। नाज़रीन, यही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
इस्लाम में हर चीज से ज्यादा शरीक हयात के हुकूक और जिम्मेदारियों पर ताकीद की गई है। इन सारे हुकूक को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक, वो हुकूक और जिम्मेदारियां जिनको अदा करना दोनों पर फर्ज करार दिया गया है और मियां बीवी एक दूसरे की निस्बत इन हुकूक को अंजाम देने के पाबंद हैं, जैसे एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आना। दो, वो हुकूक और जिम्मेदारियां जो एक बीवी पर आयद होती हैं कि वो अपने शोहर की निस्बत उनका खास ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर बगैर शोहर की इजाज़त के घर से बाहर ना निकलना, अपने शोहर के लिए जीनत और बनाव सिंगार करना, 3 وہ حقوق اور ذمہ داریاں جنہیں ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے انجام دینے کا پابند ہے، اور ان حقوق کی رعایت نہ کرنے یا ذمہ داریوں کو انجام نہ دینے کی صورت میں مرد خطاکار شمار کیا جائے گا، مثال کے طور پر عورت کا نان و نفقہ وغیرہ۔
ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک نظر ای میل پر۔ ناظرین ہمیں ایک ای میل بھیجی ہے مریم حسین نے، وہ لکھتی ہیں کہ گھرانہ پروگرام بہت ہی دلچسپ اور مفید پروگرام ہے، خاص طور پر جو موضوع اس وقت زیر بحث ہے کہ میاں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ بہت ہی اچھا اور اہم ٹاپک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ مزید اس پروگرام کو ترقی عطا کرے۔ مریم حسین صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ای میل بھیجی، اور ہمارے اس پروگرام کے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ یوں ہی ہمیں ای میلز بھیجتے رہیں تاکہ ہم ان کی ای میل کو اپنے پروگرام میں شامل کریں، اور ساتھ ہی وہ مفید مشوروں سے بھی ہمیں آگاہ کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ناظرین سحر اردو ٹی وی کے فیس بک پیج پر ہمارے اس پروگرام کو مریم جمعہ، فیروز کارگلی، ارشاد احمد اور عباس حیدر نے لائک کیا ہے۔ ہم آپ تمام ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ یعنی سوال و جوابات کے سیگمنٹ کی طرف، جہاں وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود محترم مہمان سے سوالات و جوابات کے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گی۔
مسرا جی ہاں، ناظرین ہم بات کرنا جا رہے ہیں اسلام میں شریک حیات کے حقوق کے بارے میں، تو اپنی نئی مہمان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس پروگرام گھرانہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بہت ہی اچھا وقت دیا اور آپ یہاں تشریف لائیں، تو آپ کی خدمت میں بھی سب سے پہلے تسلیت اور تعزیت عرض کرتی ہوں اس عربین حسینی کے حوالے سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ سب سے پہلے تو ہم تمام ناظرین کی خدمت میں ایام اربعین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتے ہیں، اور مخصوصاً اپنے زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔
جی محترمہ کنیز بانو صاحبہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر چکے ہیں کہ ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں شریک حیات کے حقوق۔ تو میرا پہلا سوال کہ جس طرح قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ خداوند متعال نے مرد کو حاکم قرار دیا ہے گھر میں، تو یہ ایک حکومت، یہ جو ایک مقام، یہ ایک منصب جو مرد کو عطا کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء سے کیا مراد ہے، اس طرح کے سوالات تقریباً روزانہ ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، لوگ اس طرح کے سوالات ہم سے پوچھتے رہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہتی چلوں کہ اگر نظام خلقت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو نظام خلقت کے اعتبار سے عورتوں اور مردوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، صحیح. اور قرآن مجید نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے، کیونکہ ہم جگہ جگہ جب قرآن میں نظر کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، یہی نا کہ قرآن نے کیا خطاب کیا ہے، ہمیشہ انسان کے عنوان سے انسان کو خطاب کیا ہے، کبھی عورت یا مرد کہہ کے اسے خطاب نہیں کیا ہے کہ مرد اپنی برتری پہ فخر حاصل کرے۔ تو دیکھیں لیکن یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ مثلا نظام خلقت کے اعتبار سے اگر ہم بررسی کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی فرق نہیں پایا جاتا، لیکن جب ہم اسی بات کو یعنی اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، اپنے خانوادے میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے خانوادے میں یا ہمارے گھرانے میں کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جو ہمارے گھر کا سرپرست ہو، ہمارے گھر کا ذمہ دار ہو، کیونکہ ہمارا جو گھر ہوتا ہے، ہمارا خانوادہ، وہ ایک چھوٹا سا اجتماع ہے اسی بڑے اجتماع کے مانند جس میں نظم اور ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس چھوٹے سے اجتماع کو بھی ایک خاص نظم اور ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نظم و ضبط کے لیے ایک ناظم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیں الرجال قوامون علی النساء کے بارے میں اگر آپ تفسیروں کا مطالعہ کریں تو بعض تفسیروں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء سے مراد یہ ہے کہ मर्द जो होते हैं वो औरतों के कईम हैं, उनके सरपरस्त हैं, अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, या यूँ कहा जाए कि मसलन खिदमत गुजार हैं।
सही।
लेकिन इस बात के लिए मसलन थोड़ा सा हमें वजाहत करना होगी कि जब हम ये कहते हैं कि एक बड़ा सा इज्तिमा है उसमें नज़्म और ज़ब्त की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे उसके साथ साथ ये भी कहते हैं ना कि जिस यानी बड़े से जामिया में फ़कत एक रहबर की ज़रूरत है,
सही।
उसी तरह से हमारा जो छोटा सा खानवादा है उसमें भी सिर्फ़ एक रहबर की ज़रूरत है, यानी एक ही रहबर को होना चाहिए। मसलन अगर एक ही घर में मियाँ और बीवी दोनों मिलकर रियासत करना चाहें और दोनों ही घर की ज़िम्मेदारियों को यानी दोनों ही घर में हुकूमत करना चाहें तो ऐसे नहीं हो सकता, यानी घर का सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा और इसका कोई माना और मतलब नहीं रह जाएगा।
इस तरह अमूमन मुल्कों में हम ये देखते हैं हर मुल्क में एक ही सदर है या एक वज़ीर आज़म।
जी 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 बिल्कुल। तो अब ज़रूरी है, नतीजा ये होता है कि मसलन घर में एक रईस हो, एक हाकिम हो,
सही,
चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, बहरहाल एक को ये ज़िम्मेदारी संभालना है।
सही।
लेकिन दीन मुबीन इस्लाम में जो ये ज़िम्मेदारी अता की है वो मर्दों को दिया है, और इसी आयत करीमा के मुताबिक जिसको आपने पूछा है कि अर्रिजालु क़वामुना अलन्निसा से क्या मुराद है, तो इससे मुराद यही है कि मर्द जो होता है वो औरत का सरपरस्त है, औरत का क़ईम है, और अपने खानवादे का अपने घराने का ज़िम्मेदार है।
सही।
लेकिन यहाँ पे एक बात मैंने थोड़ा सा दिक्कत नज़र की हामिल है, यानी ताकीद से अर्ज़ करना चाहूँगी, वो ये है कि मसलन कोई मर्द ये ना सोचे अर्रिजालु क़वामूना अलन्निसा की ताबीर का गलत फ़ायदा ना उठाए, उससे सुए इस्तेफादा ना करे कि अगर हम घर के सरपरस्त हैं तो हमारी घर में इस तरह से हुकूमत रहे, जो दिल चाहे वो करें, जैसे चाहें वैसे रहें, नहीं, इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। क्योंकि देखिए अल्लाह ने जो उसको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है उसको कुछ खसूसियतों की बिना पर दी है। मसलन अगर मर्द को औरत के साथ मुकायसा किया जाए तो मर्दों के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पाई जाती है, वही क़ुव्वत तफक्कुर और ताक़ुल, औरतों के अंदर भी है अलबत्ता, लेकिन मर्दों की क़ुव्वत ताक़ुल और तफक्कुर इस कदर मज़बूत होती है कि कभी उनके एहसासात, उनके आवातिफ, उनके क़ुव्वत तफक्कुर और ताक़ुल पर ग़लबा हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जिस्मानी एतबार से अगर हम देखें तो जिस्मानी एतबार से भी मर्द औरतों से बहुत ज़्यादा मज़बूत और मुस्तहकम होते हैं।
सही।
और हम रवायतों में भी देखते हैं कि औरत को नाजुक कहा गया है, ख़ुद पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को फूल से तशबीह दी है। तो बहरहाल जिस्मानी क़ुव्वत से मर्द औरत से कहीं ज़्यादा क़वी होते हैं। तो अल्लाह ने इन दो क़ुव्वतों की बिना पर, जिसका औरतों में कमतर मुशाहदा किया जाता है, उनको ये ज़िम्मेदारी दी है।
सही।
और वो अपनी पहली यानी क़ुव्वत और ताकत से, यानी कुदरत तफक्कुर और ताक़ुल से वो घर के काम को अंजाम देता है, अपने प्रोग्राम अपनी बरनामर्ज़ी करता है। और दूसरी जो ताकत है जिस्मानी ताकत के ज़रिए से, वो अपने हरीम, अपने खानवादे, अपने नामूस का यानी दिफा करता है, उसकी मुहाफ़ज़त करता है। बहरहाल यानी इस आयत के सिलसिले में मुफस्सरीन ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक तफसीर का हवाला दूँगी। मजमौल बयान में मरहूम तबरसी क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि अर्रिजालु क़वामूना अलन्निसा का जो सादा सा मतलब है वो ये है कि मर्द अपने औरत को अम्र नहीं करने का हुक्म यानी हक़ रखता है, उसको ये हक़ हासिल है कि वो उसे अम्र और नहीं कर सकता है।
सही।
उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से एक हाकिम अपनी रियाया को अम्र नहीं करने का हक़ रखता है। और इस बात की उन्होंने इल्लत भी बताई है कि इस बात की इल्लत ये है, अम्र नहीं करने का जो हक़ मिला है मर्दों को, उसकी इल्लत, उसकी दलील ये है कि चूंकि मर्दों के लिए लाजमी है कि औरतों का नानो नफ़ाक़ात अदा करें और उनका हक़ महर दें, इस वजह से उनको ये हक़ हासिल है कि वो अम्र नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन देखें इस बात की भी साथ साथ ताकीद की गई है, जगह जगह ये बताया गया है कि इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, यानी मर्द ये ना समझे कि उनको ये कमाल हासिल हो गया है।
सही।
यानी ये जो मुदीरियत मिली है ये कमाल और तकर्रुबे अल्लाह की निशानी नहीं है, फ़ख्र मानवी नहीं है, बल्कि उनके अंदर जिस्मानी ताकत ज़्यादा थी तो अल्लाह ने उनको ये मकाम और ये मनसब अता कर दिया। और अर्रिजालु क़वामूना अलन्निसा का जो यानी वाज़े सा मतलब है, यानी ये मतलब कि अय्युहर रिजाल कूनू क़वामीन, यानी अपने घर के उमूर के लिए क़याम करो, उसके नज़्म और उसके ज़ब्त के लिए तुम क़याम करो, अपनी ज़िम्मेदारियों को बिनहवे अहसन अंजाम दो, इसका ये मतलब है।
सही।
क्योंकि आप हम क्या मुशाहिदा करते हैं आज के माशरे में क्या होता है, मसलन बाज़ औक़ात ऐसे मसलन लाओबाली अफराद भी नज़र आते हैं ना کہ جس طرح سے وہ شادی سے پہلے غیر ذمہ دار تھے، نہ ان کے اوپر کوئی گھر کا بوجھ تھا، نہ بچوں کی ذمہ داری، نہ بیویوں کے اخراجات کی فکر، اسی طرح سے بالکل وہ شادی کے بعد بھی رہتے ہیں، نہ انہیں گھر کی ذمہ داریوں کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ بیویوں کی فکر. تو اس وجہ سے تاکید کر کے انہیں کہا گیا کہ اپنی ذمہ داریوں کو بنحو احسن انجام دیں اور اس ذمہ داری کا غلط مطلب اور غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. دیکھیں یہ ذمہ داری جو اللہ نے عورتوں کو یعنی مردوں کے حوالے کی ہے، تو ہمارا یعنی عورتوں کا بھی وظیفہ یہی ہے نا کہ ہم مرد کی اس ریاست کا احترام کریں، اس کو قبول کریں. کیونکہ بعض عورتیں دیکھا ہوگا ایسے ہوتی ہیں نا، وہ چاہتی ہیں کہ مرد انہی کے طرح یعنی جیسے وہ کہیں ویسے ہی رہیں، یعنی جو چاہیں ان کا مرد وہی عمل انجام دے. درحالی کہ ایسا نہیں ہے، اس طرح سے تو پھر گھر کا نظام یعنی بگڑ سکتا ہے.
یہ بہت ہی عامیانہ جو الفاظ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں،
یعنی جورو کا غلام
یا پھر جو زن مرید وغیرہ کے جو لفظ ہیں، عموماً خواتین چاہتی ہیں کہ مرد جو ہے ان کی بالکل انڈر میں رہیں، یا جو وہ کہتی ہیں
جی
بالکل ویسے ہی کریں.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرد ان کی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور بعض مرد جورو کا غلام بقول آپ کے نہیں بننا چاہتے، تو پھر آپ سے زندگی میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، خلیش ہو جاتی ہیں، اور زندگی جو گلزار کے مانند ہونا چاہیے وہ جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں دو لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے.
صحیح. محترمہ کنیز بانو صاحب، اس وقت ہوتے ہیں خبروں کا، اگر آپ کی اجازت ہو تو چلتے ہیں خبروں کے جانب. جی مسرت، کوئی نئی خبر ہو تو.
جی ہاں، اتفاق سے خیر النساء آج کی میری زیادہ تر خبریں اسی ٹاپک کے حوالے سے ہیں اور کافی ناظرین کے لیے دلچسپی ثابت ہوں گی. ناظرین، ماہر نفسیات کے مطابق ہر عورت کی خواہش ایک جیسی ہوتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ با اختیار گھر کی مالکہ کی حیثیت سے زندگی بسر کرے، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ کر سکے. شوہر کے مہربان اور شفیق ہم سفر ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، جن کی تکمیل کے بعد ہی وہ اپنے شوہر کے دل میں گھر کر سکتی ہے. اور اسی طرح ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ہماری فرما بردار ہو، لیکن اگر وہ شوہر اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شریک حیات ان کی فرما بردار ہو، تو جس طرح خواتین پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسی طرح مردوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن کی تکمیل کے بعد ہی بیوی شوہر کو عزت و احترام دے سکتی ہے جس کے وہ حقدار ہیں، اور اس کی دل سے فرما بردار بن سکتی ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جی ہاں ناظرین، زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی ہو. اس خوبصورت رشتے کو خوبصورت بنانے میں کسی ایک کی محنت رنگ نہیں لاتی، بلکہ میاں بیوی کا باہمی اتفاق، دو طرفہ محبت، ایک دوسرے کو سمجھنا اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے، اور یہ چیزیں اس رشتے کی کامیابی کے لیے لازم و ملزوم ہیں. ناظرین، اب وقت ہوتا ہے عوامی رپورٹ کا. رپورٹ کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. میں ہوں طاہرہ اور پروگرام گھرانہ میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتی ہوں. ناظرین، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مغربی معاشرہ جو ہے وہ انسانیت کے حقوق کی پامالی کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کا علمبردار بھی نظر آتا ہے. کس طرح سے کہ یہ ان کا ظاہری پروپوگنڈا جو ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا ہدف ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کی نظر کیا ہے. آئیے اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، مل کر اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں.
ایک سالے اور پاکیزہ معاشرے کے قیام میں عورتیں جو ہیں وہ ایک بنیادی حیثیت کردار ادا کرتی ہیں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب سے حقوق نسواں کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے. در حقیقت مغرب میں عورتوں کو برابری کے نام پر ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی عورتوں کو اس درجے تک گرا دیا گیا کہ ان کے جانوروں کی طرح ان کی نمائش کی جا رہی ہے. مغربی معاشرہ عورتوں کو ایک کنیز کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور پھر اسے ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے، اسے آزادی کا نام دیا جاتا ہے. دوسری طرف ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مرد اور عورت کے مختلف فرائض قرار دیے ہیں. عورت کو حیا اور عفت کا محور قرار دیا، اس کا زیور قرار دیا، اور اس سے محروم ہو کے کوئی بھی عورت اسلام کی نگاہ میں ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہاں پہ کہتی چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا اصلی مقام اس کا گھر ہے، یا عورت اپنی گھریلو زندگی کو جو ہے اپنی پہلی ترجیح اس کو سمجھنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اس دنیا سے الگ تھلگ ہو کر زندگی بسر کرے، بلکہ نہیں، وہ اپنی گھریلو زندگی سے باہر آ کر عورتوں کے ہی مخصوص تبلیغی، تعلیمی، رفاعی اور سماجی حلقوں میں بھرپور انداز سے شرکت بھی کر سکتی ہے۔ اور لیکن ان حلقوں میں شرکت کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی خاندانی زندگی کو نظر انداز کر دیں، اس کو اپنا پیشہ ورانہ مشغولیت نہ بنا لیں۔
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ رپورٹ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ ناظرین، اب یہاں اس سے آگے ہم اپنی رپورٹ کو بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشرہ جو کہ حقوق نسواں کا نعرہ بلند کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد اور اہداف ہیں۔
موجودہ دور میں جو ہے باطل قوتوں کی جو کوشش ہے اور اس کے فریب اور پروپیگنڈے کے ذریعے مسلم معاشرے کی خواتین کو اسلام سے، اسلامی اقدار سے، انقلابی اور اخلاقی اقدار سے دور کیا جا رہا ہے، جو حقوق نسواں کے نام پر معاشرے کی تنزلی کا باعث ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلم خواتین کے رجحانات کو بدل کر میڈیا کے ذریعے سے عورتوں کی تذلیل کا ہتھیار بنایا جائے، اور یہ عورت جو ہے وہ ایک بازاری چیز بن گئی، یعنی عورت کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ یہ تنظیمیں جو رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں، وہ سراسر مغربی بھونڈی نقالی پر مبنی ہے، اور جس کا نتیجہ صرف خاندانی زندگی اور معاشرے کی تباہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مغرب کے اس پوشیدہ حملے سے خواتین کو محفوظ رکھنا امت اسلامی کی ذمہ داری ہے، اور اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مغرب کے معاشرے سے مرعوب خواتین کو اگر اسلام نے جو حقوق نسواں خواتین کو دیے ہیں، اگر اس سے آشنا کیا جائے، تو وہ بھی اسلام کو ہی اپنا پناہ گاہ اور سرپرست سمجھیں گی۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، جہاں دنیا بھر میں مذہب تشیع سے تعلق رکھنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں ملائیشیا میں بھی شیعہ مذہب کی مخالفت جاری ہے۔ ملائیشیا کی پارلیمنٹ شیعوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملائیشیا کی پارلیمنٹ کی مختلف سیاسی جماعتیں اس تلاش و کوشش میں ہیں کہ ایک طرف ملک کے وفاقی قانون میں اصلاح کر کے صرف اہل سنت کو رسمی طور پر مسلمان ہونے کا عنوان دیں، اور دوسری طرف قانون کے ذریعے شیعوں کو دین اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کے عنوان سے پہچانوائیں۔ قابل ذکر ہے کہ کئی سالوں سے ملائیشیا میں شیعہ فرقے کے ماننے والوں کو سرکوب کرنے کی کوشش جاری ہے، اور اس ملک کی حکومت سمیت مسلمانوں کی مختلف تنظیمیں شیعہ تعلیمات کو اسلام کے خلاف سمجھتی ہیں اور ملک میں ان کے رواج کو ممنوع قرار دیتی ہیں، اور آخری سالوں میں اس ملک کے سنی علماء خطبات جمعے میں شیعوں کو اسلام اور ملک کے لیے خطرہ قرار دے کر ان کے خلاف عوام کو بھڑکا رہے ہیں اور ملک میں شیعہ سنی فساد پھیلانے کے در پہ ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی خیر النساء،
بہت شکریہ۔ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزۂ شبیر ہو جائے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں شریک حیات کے حقوق کے بارے میں، تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام۔ جی محترمہ کنیز بانو صاحبہ، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہم ایک دیکھتے ہیں کہ مرد کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ عورتوں کے لیے، وہ اپنی بیویوں کے لیے نان و نفقہ فراہم کرے، تو نان و نفقہ کی کیا حد و حدود ہیں ہمارے شریعت اسلامی میں؟
جی، کافی دقیق سوال تھا آپ کا، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یعنی فقہائے اسلام نے، بلکہ فقہائے امامیہ نے، یعنی شیعوں کے فقہا کی نظر سے نان و نفقہ کی جو حد بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد عورت کے لیے ان تمام چیزوں کو فراہم کرے جس کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان کے اخراجات کو سنبھالے، مثلا جیسے مسکن، یعنی گھر رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرے، یا خوراک یعنی کھانے پینے کے لیے وسائل فراہم کرے، پوشاک یعنی کپڑے وغیرہ کا ان کے لیے بندوبست کرے، انتظام کرے، اور اسی طرح سے عورت کی نظافت یا آرائش اور میک اپ کے بھی جو اخراجات ہوتے ہیں وہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن عورتوں کو بھی اس بات کا یعنی خیال رکھنا ہوگا, اس بات پہ دقت دینا ہوگی کہ اپنے اخراجات کے لیے اپنے مردوں کو تکلیف مالا یوتاق کے لیے مجبور نہ کریں.
صحیح,
تکلیف مالا یوتاق کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ایسے کاموں کے لیے مجبور کرنا جو ان کی طاقت سے باہر ہے.
صحیح,
مثلا ہم کیا دیکھتے ہیں آج کی عورتیں کیا کرتی ہیں, ایک لمبی چوڑی سی لسٹ بنا دی, اس میں اپنے فرمائشات اپنے تقاضے لکھ کے مردوں کو پکڑا دیا کہ ان سب کو آپ یعنی ہمارے لیے فراہم کریے.
صحیح,
مثال کے طور پر اگر ایک مرد کو دیکھتے ہیں ہم, اس کی تنخواہ مثلاً 5,000 روپے ہیں.
صحیح,
اور مثلاً مثال کے طور پر بیوی کے میک اپ کا جو خرچ ہے وہ 7,000 روپے.
صحیح,
واقعاً کیا یہ انصاف ہے؟ یہ تو بے انصافی ہوئی نا. جب اللہ نے کسی انسان کو یعنی تکلیف مالا یوتاق کا حکم نہیں دیا ہے تو پھر کیوں ہمیں کیا حق ہے کہ ہم تکلیف مالا یوتاق کا حکم دیں اور ایسی چیزیں ان سے
ڈیمانڈ کریں,
ایسی فرمائشیں کریں کہ جو ان کے بس سے باہر کی بات ہو.
ٹھیک,
اور مثلاً دیکھیں بہت سادی سی بات کرتی چلوں, آج کی دنیا میں کتنا زیادہ یعنی فیشن چل گیا ہے کہ عورتیں اپنی خوبصورتی کے لیے مثلاً ناک کا آپریشن کرتی ہیں, مثلاً چہرہ خوبصورت ہو جائے, درحالی کہ اس کے اخراجات کتنے زیادہ ہیں. اگر مرد کے پاس یعنی مالی وسعت نہیں ہے, اتنی حیثیت نہیں ہے اس کی کہ وہ پورا نہیں کر سکتا, لیکن عورت کہتی ہے ہمیں حتماً یہ چاہیے, ہمیں آپریشن کرانا ہے اور ہمیں اپنے چہروں کو خوبصورت بنانا ہے, تو اس طرح کی یعنی چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں پہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, خلیج تناؤ پیدا ہوتا ہے.
صحیح,
جبکہ مردوں کے نان نفقہ میں کہیں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اس خوبصورتی کے لیے بھی وہ پیسے وغیرہ دے یا
اخراجات.
ہاں, تو بس یعنی نان و نفقہ کی حد یہی ہے کہ ان چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اسے فراہم کریں. مثلا کیا کہا ہے کہ اسلام نے فرض کے طور پر دیکھیے کہا ہے کہ عورت کے لیے سال میں مثلا 4 جوڑے لباس بنواؤ, یعنی صحیح. 2 گرمیوں کے اور 2 سردیوں کے.
صحیح,
لیکن ہم کیا واقعاً 4 جوڑے لباس پر اکتفا کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے نا.
صحیح.
یعنی جیسے دیکھتے ہیں آج یہ فیشن چلا ہے, کل وہ فیشن چلا ہے, پرسوں وہ فیشن چلا ہے, ہم فیشن کے مطابق اپنے شوہر سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, آج جو فیشن آیا ہے ہمیں یہ چاہیے, ہمارا یہ خرچ پورا کریے وہ کریے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے یعنی 500 سوٹ رکھے ہوئے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن صرف ہم فیشن کا اتباع کر رہے ہیں, فیشن کی پیروی کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں چاہیے. تو دیکھیں مثلاً جہاں ہمیں اللہ نے اتنی مالی وسعت عطا کی ہے وہاں پر ایک خاص دستور یہ دیا ہے کہ تم اسراف میں مبتلا نہ ہو.
صحیح,
اسراف کو اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے. بھائی اللہ نے آپ کو اتنا اگر مالی وسعت عطا کی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ یعنی دوسروں کا خیال بھی رکھیے. اگر آپ کے خانوادے میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, تو اگر آپ 10 سوٹ پہن رہے ہیں سال میں تو کم سے کم اس کے لیے 2 ہی سوٹ بنوا دیجئے. شاید کوئی ایسا بھی ہو آپ کے خاندان میں جو صبح شام اس فکر میں یعنی لگا رہتا ہے کہ کس طرح ہم اپنا پیٹ بھریں.
صحیح,
شاید اس بات کی اسے فکر ہوتی ہو کہ مثلا ہم سال میں کیسے 1 جوڑا کپڑے بنوائیں.
صحیح,
اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, اور آپ اتنے زیادہ مثلا ڈیمانڈ اپنے شوہر سے کہ ہم فیشن کے مطابق چلیں گے, جو فیشن چلے گا ہمیں ویسے ہی سوٹ چاہیے.
صحیح, اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک, یا یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن سے نہیں بلکہ میں آیات روایات سے مثلا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ حکم ملا ہے خواتین کو کہ وہ اپنے بناؤ سنگار کریں. جہاں آپ بات کریں گی بناؤ سنگار کی تو میرے ذہن میں فوراً سے یہ سوال آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بناؤ سنگار کا حکم کیا صرف خواتین سے ہی مخصوص ہے یا نہ پھر بلکہ مرد کے اوپر بھی ہے؟
دیکھیں ہاں, یعنی روایتوں میں اس بات کی بہت زیادہ عورتوں سے یعنی خطاب کیا گیا, ان کو تاکید کی گئی ہے, حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے یعنی شوہر کے لیے اپنے کو آراستہ کر کے رکھو, بناؤ سنگار کے ساتھ ان کے سامنے آؤ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا تمہارا شوہر گناہوں میں مبتلا نہ ہونے پائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے گھر میں عورتوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے شوہر کو کیا پسند ہے, کون سا رنگ پسند ہے, کیسے لباس پسند ہے, کیسے کپڑے پسند ہیں, اس بات کا انہیں بالکل خیال نہیں رہتا.
صحیح,
مثلا ان کا جو دل چاہتا ہے وہی پہنتی اوڑھتی ہیں, جو دل چاہتا ہے وہی کرتی ہیں.
صحیح,
اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مرد بیچارہ جب کوچے اور گلیوں میں سڑکوں پر آتا ہے اور ایک سے ایک عورتوں کو دیکھتا ہے, طرح طرح کی یعنی میک اپ کیے ہوتے ہیں انہوں نے, تو اس کے یعنی ذہن میں طرح طرح کی یعنی بری بری فکریں آتی ہیں، اور حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو اسی وجہ سے تو ائمہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اپنے یعنی مردوں کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچاؤ اور اپنے کو ان کے سامنے آراستہ رکھو.
صحیح.
بالکل اسی طرح سے دقیقاً یہ بھی یعنی مردوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم عورتوں کے سامنے یعنی بن سنور کر رہو، کیونکہ
صحیح.
اگر تم بن سنور کر رہو گے تو تمہاری ناموس کی پاک دامنی اور ان کی عفت میں اضافہ ہوگا. اس کے سلسلے میں میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت بیان کرتی چلوں کہ حسن بن جہم کہتا ہے کہ میں ایک دن ساتویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام کاظم علیہ السلام نے اپنے محاسن کا خضاب کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا آپ نے خضاب کیا ہوا ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بے شک، یعنی اگر مرد زینت کرے، اپنے کو آراستہ رکھے، تو اس کے زینت سے اس کی عورت کی عفت اور پاک دامنی میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یعنی فوراً امام نے اسے یہ پوچھ لیا، یہ سوال کر لیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری عورت تمہارے سامنے گھر میں نامرتب نامنظم رہے، تمہیں یہ بات پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، میں اس بات کو اصلاً پسند نہیں کرتا.
صحیح.
تو امام نے کہا کہ دیکھو، جس طرح سے تمہیں نہیں پسند ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے سامنے نامنظم اور نامرتب رہے، بالکل اسی طرح سے تمہاری بیوی کو بھی نہیں پسند ہے کہ اس کا شوہر اس کے سامنے نامنظم اور نامرتب رہے.
یعنی وہ ظاہری طور پر ایک بناؤ سنگار کہ جس طرح عورتوں کے لیے حکم دیتا ہے،
اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی ہے. اور یہ مردوں کا یعنی شرعی وظیفہ ہے کہ وہ اپنے ناموس کو گناہ میں ملوث ہونے سے بچائیں.
بہت شکریہ کنیز بانو صاحبہ. اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے خبروں کا. جی مسرت، کوئی اور نئی خبریں ہو تو آپ بتائیں.
جی ہاں ضرور. ناظرین، ہمارے مذہب میں شوہر اور بیوی کے حقوق یکساں ہیں، اور ماہرین بھی اس بات کی نفی نہیں کرتے، بلکہ ان کے مطابق جہاں بیوی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا شوہر محنت اور خلوص کے ساتھ کما رہا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ نت نئے فرمائشی پروگرام نہ چلائیں، فرمائشی لسٹ بنا کے اپنے شوہر کے ہاتھ میں نہ تھمائیں، بلکہ اس کی کمائی کو سوچ سمجھ کر خرچ کریں. وہیں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو گھر کی مالکہ سمجھے، نہ خادم. شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علالت کی صورت میں ایک مسیحا کی طرح اپنی بیوی کی تیمارداری کرے، تاکہ بیوی کو یہ احساس ہو کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے. جبکہ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا فرض سمجھتے ہوئے انجام دیں. خواتین اپنے بناؤ سنگھار کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ بننا سنورنا عورت کا پیدائشی حق ہے، اور اپنے اس حق پر مان رکھتے ہوئے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کے دل میں اپنا مقام حاصل کر سکے. جہاں عورت کے بغیر زندگی بے رونق اور ویران ہے، وہیں شوہر کے وجود سے معاشرے میں بیوی کا مقام اونچا ہوتا ہے. ناظرین، یہی وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کی توہین نہیں کرتے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اور ان پر ظلم کرنے سے دوری کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ناظرین، بات ہو رہی ہے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں. تو جہاں میاں بیوی کے دیگر حقوق ہیں، وہاں ماہرین نفسیات کے مطابق اور ماہر امور ازدواج کے مطابق بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اچھے اچھے کھانے پکائیں. جہاں شوہر کے دل جیتنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ان میں یہ طریقہ سر فہرست ہے. محققین کا کہنا ہے کہ بیوی اول تو کھانا پکانا چاہتی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اس وجہ سے ان کی خوبصورتی پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اگر خوش نصیبی سے کسی خوش نصیب شوہر کی بیوی اگر کچن میں جاتی ہے، اس کے لیے کھانا پکاتی ہے، تو پھر شوہر کا فرض ہے کہ وہ اس کے کھانے کی تعریف کرے. اس طرح بیویوں کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ وہ آئندہ کھانا پکانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اگر شوہر کھانے میں نقص نکالے، ان کی تعریف نہ کرے، تو پھر اسے بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. جی ہاں ناظرین، جہاں بیوی اپنے شوہر کے لیے پسندیدہ کھانا پکانے میں وقت صرف کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائے، وہیں شوہر کا فرض بنتا ہے کہ اس کی قدردانی کرتے ہوئے تعریف کے دو بول ضرور بولے، تاکہ بیوی ہمیشہ اس طرح اس کا خیال رکھے. اور ساتھ ہی بیوی کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب شوہر اس کی تعریف کرے، تو اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے، تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی تعریف کرتا رہے. ناظرین، قدردانی، شکریہ اور تعریف کے دو بول بظاہر معمولی سی چیزیں، لیکن اگر یہ معمولی سی چیزیں ہماری ازدواجی ازدواجی زندگی میں آ جائیں تو ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف۔
جی خیر، بہت شکریہ مسرت۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں شریک حیات کے حقوق کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ تو محترمہ کنیز بانو صاحبہ، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ قرآن میں یہ ایک حکم ہے کہ حسن معاشرت کے بارے میں، وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حسن معاشرت سے ہم کیا معنی لے سکتے ہیں؟
دیکھیں، ہمارے درمیان یعنی انسانوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان کچھ فرق پائے جاتے ہیں،
صحیح؟
اور مثلاً ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان سب سے اہم فرق یہ ہے کہ جب جانوروں کا پیٹ بھر جاتا ہے اور ان کی جسمی اور جنسی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں نہ مہر و محبت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ حسن خلق کی ضرورت رہ جاتی ہے، لیکن انسان جو ہے بالکل حیوان سے الگ ہے اس مرحلے میں، یعنی صرف اس کا پیٹ بھر جائے، جسمی اور جنسی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں صبر کی تلاش ہوتی ہے، ایثار کی تلاش ہوتی ہے، فداکاری کی تلاش ہوتی ہے، عفو گزشت کی تلاش ہوتی ہے۔
صحیح.
اور قرآن نے یعنی تاکید کر کے مردوں کو کہا ہے کہ آشروہن بالمعروف، یعنی حسن معاشرت کرو اپنی عورتوں کے ساتھ، اچھی زندگی گزارو، نیک برتاؤ کرو۔
صحیح.
حتیٰ کہ قرآن نے اس بات کا بھی تقاضا کیا ہے مردوں سے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے یہاں رشتے طے کیے جاتے ہیں تو لڑکے کے گھر والے جاتے ہیں دسیوں بار مثلا لڑکیوں کو دیکھ کے، لڑکی دیکھ کے آتے ہیں، پسند کر کے آتے ہیں، حتیٰ شاید خود شوہر نے بھی جا کے دیکھا ہو، شادی سے پہلے بیوی کو دیکھا ہوگا، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو پھر ظاہری اعتبار سے نقص اور عیب نکالنے لگتا ہے، مثلا اس کی ناک بڑی ہے تو آنکھ چھوٹی ہے، پلکیں ایسی ہیں، اس طرح کے اس میں عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں ظاہری اعتبار سے تمہاری بیویاں اچھی نہ بھی لگتی ہوں،
صحیح.
تب بھی تمہیں اس بات کا حق نہیں کہ حسن معاشرت کو پامال کرو، ان صحیح. کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، اور اگر واقعاً کوئی ایسا مرد ہے تو اسے اپنی بیوی پسند نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، لیکن اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھی زندگی گزارے، حسن معاشرت کرے، تو اس کی ایک جائگاہ ہے اللہ کے نزدیک، اور ایک ایسا یعنی اجر و ثواب ہے کہ ہم تو نہیں جانتے، بہرحال یہ تو خداوند متعالی ہی جانتا ہے۔ اور حسن معاشرت کے کچھ مصادیق ہیں، لیکن سارے مصادیق کا ذکر کرنا یہاں پہ اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، صرف ہم یعنی چند مصداق کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مصداق جو ہے حسن معاشرت کا یہ ہے کہ یعنی آپس میں زوجین کو ایک دوسرے کو درک کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔
صحیح.
کیونکہ دیکھیں اکثر اوقات تو یہی ہوتا ہے نا، ہمیشہ تو فیملی میں شادی ہوتی نہیں ہے، کبھی صحیح. دور دور کے رشتہ داروں میں دور شادی ہو جاتی ہے، جو اصلاً آپس میں ایک دوسرے کو کبھی نہ جانتے ہیں نہ کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ تو دو میاں بیوی یعنی دو خاندان کے ہیں، یہاں مثلاً سگے ماں باپ کی ایک یعنی اولاد ہوتی ہیں، دونوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، یعنی سگے بھائی بہن ہیں لیکن دونوں کا سلیقہ، دونوں کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔
ہم کہتے ہیں نا کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی،
جی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح سے یعنی دو سگے بھائی بہن بھی آپس میں اختلاف نظر رکھتے ہیں،
صحیح.
اسی طرح سے بالکل یعنی اس عورت کا گھرانہ الگ ہے، مرد کا گھرانہ الگ ہے، ان کے خاندان کے رسم و رواج الگ ہیں، ان کے خاندان کے رسم و رواج الگ ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ ساری باتیں اس وقت بالکل بے معنی نظر آتی ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں، ایک دوسرے کا ادراک کریں، اس کو سمجھیں، میاں بیوی کو سمجھے، بیوی میاں کو سمجھنے لگے۔ مثال کے طور پر جب مرد صبح گھر سے نکلتا ہے، کس لیے؟ کسب معاش کے لیے۔ صبح سے شام تک وہ تلاش و کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسب معاش کرے، اور جب شام میں وہ لوٹ کر گھر آتا ہے تو اسے کس چیز کی توقع رہتی ہے؟ یہی انتظار رہتا ہے نا کہ مثلاً اس سے کوئی دو میٹھی بول بولے۔ لیکن اس کے برعکس کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں آیا، عورتوں نے سوالوں کی بارش کر دی، کہاں تھے، کیا کیا، تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، اور گھر کا سارا کام ہم نے کیا، ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس طرح کے اتنے زیادہ وہ یعنی سوالوں کی برسات کر دیتی ہیں کہ غریب گھر میں آنے سے ہی پشیمان ہو جاتا ہے کہ اے کاش ہم آئے ہی نہ ہوتے، تاکہ یہ طنزیہ سوال ہم سے نہ کیا جاتا۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، تو یہ سارے اختلاف نظر ختم ہو جائیں گے۔
یہ بہت فرعی سے چیزیں ہیں
جی، اور یعنی جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے، مردوں کو درک کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح سے مردوں کا بھی یہی وظیفہ ہے کہ اپنی عورتوں کو سمجھیں. مثلاً دو دو بچے ہیں، وہ گھر کا سارا کام کر رہی ہے صبح سے شام تک، یعنی تھک گئی ہے بالکل. تو مردوں کو اور بھی زیادہ اسے آرڈر نہیں دینا چاہیے، دستور نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. ائمہ علیہ السلام سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہیں نا. ہم نے کیا دیکھا ہے حضرت زہرا کی زندگی میں کہ بیوی دن رات گھر کا کام کیا کرتی تھی، لیکن جب تھک جاتی تھی تو امام علی علیہ السلام ان کی خدمت یعنی ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. یعنی حتیٰ ایک بار پیغمبر گرامی بھی جب حضرت زہرا کے گھر میں آئے، دیکھا کہ امام علی چکی چلا رہے ہیں، تو پیغمبر گرامی نے کہا کہ تم دونوں میں کون سب سے زیادہ تھکا ہوا ہے، میں اس کی مدد کروں. تو امام علی نے کہا کہ آپ کی بیٹی زیادہ تھکی ہوئی ہے. تو اس وقت پیغمبر گرامی خود بیٹھ کے چکی چلانے لگے اپنے داماد کے ساتھ اور ان کی مدد کرنے لگے. تو جب یعنی ائمہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ائمہ اس سے روئے زمین پر بہترین افراد تھے،
صحیح،
اور ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جب وہ اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، تو آج کے معاشرے میں مردوں کو گھر میں ہاتھ بٹانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے.
صحیح.
اور اگر اس طرح سے ایک دوسرے کو درک کریں گے تو گھر کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے.
صحیح.
اور دوسرا مصداق جو ہے حسن معاشرت کا، یعنی سب سے اہم مصداق یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے. مثلا چھوٹا سا اختلاف پیش آ گیا، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ انشاءاللہ کہ ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن اگر کوئی مرد غصے میں آ کر یعنی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا اور اس نے بیوی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، تو اب بیویوں کو مدارا کرنا چاہیے، یعنی صلح و صفا سے کام لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ گھر میں سب کو بتائیں، میکے میں جا کر خاندان والوں کو جا کر بتائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، یعنی ساتوں آسمان میں شور مچا دیتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا. جبکہ روایتوں میں کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی کا شوہر بد اخلاق ہو، لیکن پھر بھی اس کی زوجہ اس کے ساتھ مدارا کرے، صلح و صفا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، تو اس عورت کا یعنی مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے.
اور یہ ایک ہم عموماً اس کے ساتھ سنتے ہیں کہ ایک وضربوہنہ کا حکم بھی قرآن میں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ بیان کریں.
دیکھیں یعنی حسن معاشرت کے ساتھ شاید آپ سوچتی ہوں کہ وضربوہنہ کا کہاں قرآن نے دستور دے دیا ہے. دیکھو قرآن نے یوں ہی فوراً نہیں کہہ دیا کہ تمہاری زن اگر موتی بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، تب بھی تم اسے مارو پیٹو. یہ وضربوہنہ کا حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو مردوں کا یعنی حق ادا نہیں کرتی، یعنی مردوں کے حقوق کو ادا کرنے سے سرپیچی کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں. تو وضربوہنہ کا حکم ان کے لیے آیا ہے
جو نافرمانی کرتی ہیں.
تو دیکھیں اسلام نے ایک قانون بنایا ہے نا ہمارے لیے، قانون طلاق. اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ طلاق یعنی ایسا امر ہے کہ جو اللہ کے نزدیک مبغوث ترین حلال کہا جاتا ہے، یعنی خدا کو طلاق پسند نہیں ہے. اور جس وقت زوجین کے درمیان یعنی طلاق یعنی دیا جاتا ہے، مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے روایتوں میں ہے کہ زمین و آسمان لرستے ہیں.
صحیح. محترمہ کنیز بانو صاحبہ بہت شکریہ، آپ کا بہت اچھے نکات کے جانب آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس بات کو دوبارہ کنٹینیو کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا مسرت، آپ کا یہ بہت شکریہ، بہت اچھی خبریں تھیں. جی ہاں ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو بھی ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آج بھی انشاءاللہ، اور نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم دوبارہ اسی ٹاپک پر بات کریں گے، یعنی اسلام میں شریک حیات کے حقوق کے بارے میں. اگر آپ اس ٹاپک کو پسند کر رہے ہیں تو ہمارے ہمیں ضرور ای میل کیجیے اور ہمیں بتائیے ہمارے پروگرام کے بارے میں، کمنٹس دیجیے، سجیشن دیجیے کہ اگر آپ کو یہ پسند ٹاپک پسند آ رہا ہے تو، اور آپ ہمیں ای میل کریں، فون کیجیے، ایس ایم ایس بھیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ زندہ رہے تو نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. التماس دعا.